आप देखिए कि सूरत माईदा के बाद अब सूरत अल-अनाम आपको एकदम डिफरेंट लगेगी। क्यों? जो लोग शुरू से सुन रहे हैं वो जानते हैं कि सूरत अल-फातिहा के बाद अब ये पहली मक्की सूरत आएगी। पहले सूरत फातिहा आई, फिर बीच में जितनी सूरतें अभी तक पढ़ी ये मदनी थी, और मदनी सूरतें निस्बतन बोझल होती हैं, अहकामात हैं ना, उसमें अल्लाह की तारीफ़ें ज़्यादा हुई ना उसमें कायनात का ज़्यादा जिक्र है। सूरत बकरा के अंदर यहूद की बातें चलती रहीं, सूरत आले इमरान में नसारा की बातें चलती रहीं, और इसी तरह से आप देखिए कि सूरत निसा में माशरती अहकाम थे, सूरत मायदा में आपने हलाल हराम के नाते उम्मत मुस्लिमा की चीज़ें देख ली ज़्यादा। अब हमारे पास एक बड़ी प्यारी सूरत आ रही है, यानी ये वो सूरत है जिसकी हर आयत के साथ फरिश्ते उतरे थे, इकट्ठी नाजिल हो गई थी अल्लाह के नबी पर। इस सूरत के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बहुत आपको मिलेगी, कायनात पे गौर व फिक्र बहुत मिलेगा, इसमें भी हलाल हराम की बहुत सारी बातें आपको मुझे नज़र आएंगी कि किस तरह अल्लाह ताला ने लोगों को इन चीज़ों के लिए तैयार किया कि पहले तुम अपना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा करो, फिर तुम्हें हर बात करनी आसान हो जाएगी। अगर हम पूरी सूरत पर एक नज़र डालिए तो 165 वर्सेज़ हैं सूरत में, आयत नंबर 1 से लेकर 73 जो हम पढ़ेंगे अब इंशाल्लाह, इसमें मुशरिकीन मक्का से मनाजरे और मुजादले हैं, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत करते थे। इमेजिनेशन में लाइए ना, मक्का का माहौल है, अल्लाह के नबी जाके अल्लाह की बातें करते हैं, तो वहाँ के जो लोग मुशरिक हो चुके थे वो बहस करते थे, कैसे जी एक कैसे है, अल्लाह सुनता कैसे है, हमारे बुत क्यों नहीं कुछ कर सकते, उनसे वसीला क्यों नहीं मांग सकते, इस तरह की बातें। फिर उसके बाद आयत नंबर 74 से लेकर 94 तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे नबियों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की दावत तौहीद का जिक्र है, यानी सारे नबियों की दावत इस्लाम थी, तौहीद थी। फिर उसके बाद 95 आयत से लेकर 113 तक दावत तौहीद और शिर्क की तरदीद है, यानी आप देखेंगे इस पूरी सूरत में तौहीद और शिर्क के बहुत सारे दलाइल हैं। फिर उसके बाद आयत नंबर 114 से लेके 121 तक शिर्क फित तशरी, तशरी क्या होती है, शरीयत साजी, यानी अल्लाह ताला ने मक्का वालों को भी इजाज़त नहीं दी थी और आज वालों को भी इजाज़त नहीं दी कि अपनी मर्जी से दीन में कुछ चीज़ें घड़ लें, उसका जिक्र आएगा। फिर आयत नंबर 122 से लेकर 135 तक मुजरिम और मगरूर क़्यामत का मकरो फरेब, यानी क़्यामत के दिन क्या कुछ होने वाला है, वो लोग जो दुनिया में जुर्म करके जिए, यहाँ दुनिया में बड़े बने रहे, क़्यामत के दिन उनके साथ क्या सख्ती का मामला आएगा। और उसके बाद 155 से 165 में कुरैश की बिदात है, इसमें इंशाल्लाह हमें अपनी सोसाइटी में फैली हुई बहुत सारी बिदात दिखेंगी, और साथ ही साथ के अल्लाह ताला ने तौहीद जो आपके मेरे लिए रखी उसके साथ क्या चीज़ है। और आखिर में फिर आयत 155 से 165 में दावत तौहीद और रद्द शिर्क। पूरी सूरत का मरकजी मजमून क्या है कि बनी इस्माइल में मिल्लत इब्राहिमी और अकीदा तौहीद, जो बनी इसराइल है असल में वही इब्राहिम के दीन से ताल्लुक़ रखते हैं और वही सच्चे वारिस हैं और वही तौहीद को मानते हैं। मुशरिकीन मक्का नहीं है बल्कि मुसलमान है ये वारिस, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पे। इसमें कोई बोझ नहीं पड़ेगा आपके दिल दिमाग पे कि मक्का के आखिरी दौर में नाजिल हुई, हिजरत से तकरीबन थोड़ा अरसा पहले, और अनाम सूरत, नाम क्या है, कैटल्स, मवेशी, क्योंकि इसमें वो जानवरों का जिक्र है जिनको मुशरिकीन मक्का ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, और इसी तरह सूरत अल-अराफ़ के साथ है, नाजिल भी इसी तरह हुई। आप कह सकते हैं इस पूरी सूरत में 13 साल कुरान का खुलासा है, और आखिरी अल्टीमेटम था मक्का वालों को कि तुम संभल जाओ वरना तुम्हारी बड़ी सख्ती आने वाली है। इसके शुरू की आयतों की तिलावत सुनते हैं, क्या हम अपने रब की तारीफें पढ़ने वाले हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون
الحمد لله سورة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس جملے کو سن کے کیا یاد آتا ہے؟ سورۃ فاتحہ۔ چار سورتیں قرآن میں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، آپ ڈھونڈ کے لائیے باقی دو، دو تو آپ کو پتہ چل گئی ہیں۔ تو جو سورۃ اللہ کے نام سے اور اس کی تعریف سے شروع ہو وہ ہوگی کتنی خوبصورت۔ کون سا اللہ؟ جس نے زمین و آسمان بنائے اور روشنی اور تاریکیاں پیدا کیں، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جو آپ اور میں دیکھتے ہیں۔ ثم انتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی اور بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ اب دیکھیے کہ پارے کے شروع میں ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا پتہ چل رہا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کو رب مانا جائے، کریٹر گاڈ، اس پہ کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکہ والے بھی اللہ تعالیٰ کو کریٹر مانتے تھے، آج بھی مانتے لوگ، کبھی نہیں لوگ کہتے کہ دنیا کو عبداللہ شاہ غازی نے بنایا یا عبد القادر جیلانی نے یہ پہاڑ بنائے، یعنی دنیا بنائی اللہ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بت کے آگے بیٹھا بھی کبھی نہیں کہے گا کہ اس بت نے اس دنیا کو بنایا۔ لیکن جو شرک ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ اللہ کو حاکم ماننا، اکاؤنٹیبلٹی کا، اللہ تعالیٰ کو حق دینا، اس پہ شک کرتے تھے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے وجود کے دو حصے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ مٹی سے انسان کے وجود کی بات کی ہے، تو حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ پھر اندھیروں اور روشنیوں کی بات ہے، جس طرح دنیا میں اندھیرے اور روشنی ہیں نا، اسی طرح ہمارے وجود کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک وہ جو میں آپ ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں، یہ ظاہری حصہ ہے، یہ مٹی کے کھانے سے، مٹی سے جو چیزیں نکلتی اس کو کھانے سے بنتا ہے، اسی کو روزہ رکھا کر ہم اپنے قابو میں کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے وجود کے اندر ایک چھوٹی سی شمع جگجگا رہی ہے نا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری روح، وہ روشن ہے۔ اس وقت جو آپ کو قرآن مل رہا ہے نا، بالکل یقین کریں، اگر آپ میری زبان سے پوچھیں تو روزہ رکھیں اور قرآن شروع کر دیں پڑھنا، کیا ہوگا؟ جسم کا کھانا نہیں کھا سکتے نا، قرآن روح کا کھانا ہے، کھانے سے بھی تو انرجی ملنی ہے نا۔ تو قرآن جو ہے نا، میری آپ کی روح کی غذا ہے، اس کی حفاظت کے لیے مجھے آپ کو سارا سال تیار ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اوز ذرا کائنات میں پھیلی ہوئی میری نشانیوں کو دیکھو، لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو، چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ اچھا، جس چیز کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے، ان قریب اس کے متعلق ان کو کچھ خبریں پہنچیں گی۔ یہاں ایک بات ہائی لائٹ کیجیے گا، دین کے نام پہ مذاق اڑانا، یاد رکھیے گا، جن لوگوں کو علم نہیں ہوتا، لا یعلمون، ان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے، غافلون، غفلت میں تھے، ہدایت مل جائے گی۔ لیکن جس انسان کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، وہ مستہزی ہونا ہے، جو یہاں لکھا ہوا ہے۔ جب کبھی کوئی دین کا یا دین کے کسی ریچول کا مذاق اڑانے لگتا ہے نا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ آج لوگ کہتے ہیں داڑھی کا مذاق، ملا کا مذاق، لمبی شلوار کا مذاق، فلاں کا مذاق۔ آپ اپنے لیے نیت کیجئے کہ آج کے بعد کبھی میں نے دین کے کسی ریچول کا مذاق نہیں اڑانا، چاہے وہ ہورے ہوں، چاہے وہ چار شادیوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پسند کی شادی کا مسئلہ ہو، کچھ بھی ہو۔ کیونکہ ہوتا پتا کیا ہے کہ کوئی دین پہ عمل کرتا ہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ چھوڑ دے گا۔ چھوٹے بچہ بھی کوئی بات، چھوٹا بچہ بعض دفعہ معصومیت میں کوئی بات کرتا ہے، پھر ماں اس کا بات سب کے بیچ میں سناتی ہے، تو آپ دیکھیں بچے ضد رونے لگتے ہیں، چڑھتے ہیں، میری بات کیوں بتائی، پھر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ دین پہ عمل کر سکتے ہیں، یقین کریں۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ سر سے پاؤں تک خود کو چھپائے، سن گلاسز لگاتے ہیں، آنکھیں چھپاتے ہیں نا، آپ سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چیز میں ڈال لیتے ہیں کہ پانی میں جاتے ہوئے پانی آپ تک نہ گھسے۔ تو اپنے آپ کو چھپانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ریلیکسڈ ہیں، فطرت عقل کہتی ہے سو کے گھر جو پہننا ہے اندر اوپر بایا پہن کے نکل گئے۔ لیکن لوگ کیوں نہیں پہن کے جاتے مذاق؟ تو آپ نے نہ کبھی آج کے بعد کسی کا مذاق اڑانا ہے، نہ میں نے، اور نہ کبھی کسی کو دین کا تانا دینا ہے، نہ بے دینی کا، کیونکہ یہ چیز دوسروں کو دین سے بھی روکتی ہے اور ہمیں بھی روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بستی کا ذکر کہ جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں دیں، لیکن انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پکڑا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ انہوں نے دیکھا نہیں، ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے اپنے زمانے میں بڑا دور دورہ رکھا، ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تم کو نہیں بخشا۔ اور یاد رکھیے، یہ آج ہماری سوچ ہے کہ آج کے دور میں بہت ترقی ہو گئی، حالانکہ یاد رکھیے آج کے دور کی جتنی ترقی ہے نا، یہ آرٹیفیشل ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے گیجٹس ہیں، مشینیں ہیں، انٹرنیٹ ہے، سیٹلائٹس میں جا رہے ہیں، وٹ ایور، پہلے دور کے جو لوگ تھے نا فزیکلی بہت اسٹرانگ تھے، کبھی آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق اور پیرامڈس کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، ایک زرز کی جگہ نہیں ہے اس میں، اتنے اونچے، آپ یہاں کھڑے ہیں نا تو پہاڑوں کی طرح اونچے ہیں، کیسے بنے؟ کیا وہاں ان کے پاس کوئی بلڈوزر تھے یا ان کے پاس کرینیں تھیں؟ لیکن انہوں نے ایک ایک قطرہ خود جوڑا. آپ آگرہ کا جو تاج محل ہے کبھی اس کو جا کے دیکھیے، کوئی جوڑ نہیں ہے اس کے اندر، پورے ایک پہاڑ کو کاروینگ کر کر کے جوڑا گیا. کیا مطلب ان کے پاس زیادہ چیزیں تھیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ان کی اس ترقیوں پر ناراض تھا؟ نہیں. اب ذرا نوٹ کیجئے یہاں جو ٹاپک چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوموں کی ترقی بری نہیں لگتی، لیکن جب دنیا کی دولت، مال یا علم یا تعلیم ملتی ہے تو اس کے ساتھ جو جرمز آتے ہیں نا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. فرمایا ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں فاہلکناہم بذنوبہم، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا. کب؟ جب انہوں نے کفران نعمت کیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا لیا. جہاں یہ ریئلٹی ہے نا کہ دنیا کی ترقی بہت ہو جاتی ہے اور لوگ خوشحال ہوتے ہیں، وہاں ایک فطری سی بات دیکھی گئی ہے کہ جو قومیں یا جو انسان، ایون انڈیویجولس، چار لفظ پڑ جائیں گے گردن اکڑ جائے گی، چار پیسے آ جائیں گے اللہ کی بات اچھی نہیں لگے گی، نافرمانیاں آنے لگتی ہیں تو اللہ گناہوں پہ پکڑتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کسی ملک میں زلزلہ آئے یا طوفان آئے نا تو سائنسدان یا جو بھی جیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس کی فزیکل ریزنز بتا رہے ہوتے ہیں، ہواؤں کا رخ بڑھ گیا، سونامی آ گئی، زمین ہل گئی، زلزلہ آیا. اللہ تعالیٰ ہر تباہی یا کلیمٹی اور جو خرابی آتی ہے اس کی وجہ بتا رہے، فاہلکناہم بذنوبہم. آج آپ دیکھیے لوگ میوزیمس دیکھنے جاتے ہیں، ایجپٹ تو میوزیم سے بھرا پڑا ہے، آپ نیو یارک جائیں میوزیم سے بھرا پڑا ہے. جس بندے کو یہ آیت یاد ہوگی نا وہ کبھی میوزیم میں جا کر خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیسے قوموں کو، یہ روئنس جو بنتے ہیں جو موجو داڑو کے اور سندھ کے ہڑپا کے جو آثار قدیمے آپ دیکھیں اس میں سے بت نکلتے ہیں. ڈانسنگ ڈال کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، فائٹنگ بول، آج بھی ہمارے ملک میں ان چیزوں کو پکڑ کے میوزیمس میں رکھتے ہیں اور ہزاروں روپے ٹکٹوں کے نام پر لوگ دے کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبرت دیکھو، کلچر کے ساتھ عبرت ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں آنی چاہیے. تو لہٰذا اپنے آپ کو یہ دیکھے، اللہ نے فاہلکناہم بذنوب، اتنے بڑے بڑے تھے سب چلے گئے. آج ہم اپنی موت کا سوچے ہم کہتے ہیں ہائے میں مر گئی دنیا کا کیا ہوگا، ہائے میرے بچے کے منہ میں نوالے کون ڈالے گا، سب چلے گئے. انگلش میں کہتے ہیں کہ گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسو پیپل، کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا چلنی نہیں ہے آج چل رہی ہے. تو مجھے آپ کو اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ وہاں جا کے کیا جواب دینا ہے، نہ کہ ہر وقت ہم بچوں کو اسپون فیڈنگ کرتے رہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو اپنا محتاج کر دیں. پھر فرمایا وانشانا من بعدہم قرناً آخرین، پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قوم کے لوگوں کو اٹھا لیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی؟ کہ لوگ مان جائیں نا کہ اللہ ہے، لیکن جن کے دل میں ہدایت نہیں ہوتی نا وہ معجزے مانگتے ہیں. اسی لیے فرمایا پیغمبر اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے، لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے، جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ یہی کہتے کہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی حق کا انکار کرنے والے یہی کہتے یہ تو کھلا جادو ہے، کہتے ہیں اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا، اگر ہم کہیں سے فرشتہ اتار بھی دیتے تو اب تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی تو انسانی روپ میں ہی اتارتے، اور ان کو اسی شک میں مبتلا رکھتے جس میں وہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ان کو اعتراضات تھے، کہتے تھے کہ اللہ کے نبی انسان کیوں ہے. اچھا مزے کی بات دیکھیے، چاہے اللہ کے نبی کا اپنا دور تھا یا آج کا دور ہے، نبی انسان تھے کہ بشر تھے، نور تھے کہ کیا تھے، اس پہ ہمیشہ ہی لوگ شک میں رہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کہنے پہ اگر فرشتے میں نازل کر بھی دیتا، آنا تو اس نے بھی انسانی شکل میں تھا، تو شک تو ان کو پھر بھی رہنا تھا. تو اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کریں آپ اس پہ دل میلہ نہ کریں. وَلَقَدْ اسْتُخْزِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو چٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ذرا امیجینیشن میں لائیے، دین کی خاطر اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا گیا، میرا آپ کا اڑا لیا گیا تو کیا بڑی بات ہو گئی؟ کیا میری آپ کی عزت کوئی زیادہ بڑی عزت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بھی بڑی ہے؟ نہیں. تو کبھی آپ کو لگے کہ میں کوئی کام کروں گی اور میرا مذاق اڑایا جائے گا، جیسے ایک سسٹر تھی تو کہنے لگی کہ میں نے حجاب شروع کیا، پھر کیا ہوا، کہنے لگی ایک جگہ میں گئی اور میری دوست تھی مجھے کہنے کی یہ تم کیا ماسی بن گئی ہو، اور ایک نے کسی موقع پہ کہہ دیا کہ تم اپنی عمر سے بڑی لگ رہی ہو، کہتی غصے میں میں نے آ کر اپنا حجاب پکڑا جا کے پٹخ دیا، میں نہیں آج سے پہنوں گی. تو پھر آپ کی عمر 10 سال چھوٹی ہو گئی. مذاق اڑوایا جانا اللہ کے ساتھ سچائی کی علامت ہے. محبت میں تو لوگ دیوانے بنے, مجنو بنے, پاگل بنے, ان کی لوگ داستانیں بنے, لوگ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کو مجھے اگر اللہ کی بات ماننے پہ کوئی مذاق کر لے تو اسمائل دے دیں, کیا رج ہے. لوگ تو پرومیننٹ ہونے کے لیے اتنے پیسے لگاتے ہیں, کبھی کچھ کبھی بال رنگتے ہیں, کبھی بالوں میں ٹماٹر لگاتے ہیں, مٹر لگاتے ہیں. تو اگر آپ میں اگر لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں, صرف آپ کو کانفیڈنس چاہیے. ریئلی آپ کے اندر اگر جرت ہوگی نا تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو آپ کا کسی بات پہ مذاق اڑا سکے. اڑاتے ہیں تو اڑانے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اڑاتے تھے تو آپ کہتے تھے پتہ نہیں کس کا اڑا رہے ہیں, میں تو محمد ہوں, میں تو مزمم نہیں ہوں. تو لہٰذا اسلام پہ عمل کرنے کا کانفیڈنس لائیے, اور یہ کانفیڈنس بہت ضروری ہوتا ہے. یوتھ کا تو ایک اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے. آج ہم کیوں فالوورز بنتے ہیں, ہمیں لیڈر بننا ہے. آپ کو گاڑی چلانے کا موقع ملے یا گاڑی میں بیٹھ کے اگلے کی مرضی سے ادھر جانا جدھر وہ لے جائے, کیا چاہتے ہیں؟ کہتے نہیں اپنی گاڑی, جدھر جانا ہوگا جائیں گے. تو آج معاشرے کے رخ پہ رنگتے ہوئے جو سب کریں وہ نہ کیجیے, بلکہ اگینسٹ دا ٹائڈ چاہیے, دوسری طرف اپنے آپ کو لے جائیں گے. اس سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. فرمائیں ان سے پوچھو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے, آپ بھی بتا دیجیے. کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اب دنیا میں کوئی سپر پاور ہو, کوئی سپریم پاور ہو, تصور میں کیا آتا ہے, اوف ڈرو, بڑے خوفناک ہو گئے, اب لوگوں پہ ظلم کریں گے. اللہ کہتے ہیں سب کچھ میرا ہے, لیکن میں کون ہوں؟ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ سب سے خوبصورت آیت ہے سورۃ الانعام کی ابھی تک آنے والیوں میں. اللہ اتنا کچھ دیتا ہے, اس کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے, اس کے باوجود بھی وہ رحیم ہے, رحم والا ہے. ہم ہوں تو ذرا سے چار پیسے آ جائیں ہماری اکڑی نہیں ختم ہوتی. اس لیے ہمیشہ اپنا محاسبہ کریں, جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا, اس کو پا کر آپ کے دل میں نرمی ہے کہ نہیں, عاجزی ہے کہ نہیں, لوگوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں کہ نہیں, کیا آپ ہر وقت لوگوں کے ساتھ یس نو پہ آئے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نرمی دے دے, آسانی کرنے والے بن جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ میرے آپ کے اندر نرمی آئے گی نا, دوسروں کو دین بھی اچھا لگے گا. یاد رکھیے جس قسم کے لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا, لوگوں کو دین ویسے ہی لگتا ہے. سختی کے ساتھ لوگ کام دین کا کریں گے نا تو لوگوں کو دین سخت لگے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ دین کا کام کریں گے, لوگ کہیں گے دین پڑھا لکھا ہے. خوبصورت لوگ دین کا کام کریں گے, لوگ کہیں گے دین خوبصورت ہے. پھوہڑ طریقے سے آپ دین کو پیش کریں گے, لوگ کہیں گے دین پھوہڑ ہے, کیونکہ دین بے جان چیز ہے, اس کو میں نے اپنے ریپریزنٹ کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کیا کریں, کیا میں دین کی بیسٹ ریپریزنٹیٹیو ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس چیز کا حقدار بنا دے کہ ہم اس کتاب کی خوبصورتی کو لوگوں کے سامنے خوبصورت طریقے سے پیش کر سکیں. پھر اس کے بعد فرمایا اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, اس لیے وہ نافرمانی اور سرکشیوں پر جلدی سے تم کو نہیں پکڑتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. دنیا میں رحیم ہے تبھی تو کھا پی رہے. لوگ اتنی غلط حرکتیں کر کے بھی مستیاں کرتے ہیں, اللہ پکڑ سکتا ہے؟ نہیں پکڑتا. بعض دفعہ اولاد برے کام کرتی ہے, ماں باپ پکڑ نہیں سکتے. بچے آگے سے چیخ چوک کے باہر جاتے ہیں اور ہی شور مچائیں گے. ماں باپ کہتے ہیں اب تمہیں کیا کہوں؟ تو اللہ تو پکڑ سکتا ہے, لیکن کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے, مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا سب اللہ کا ہے, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں؟ اگر کوئی آپ سے یہ مطالبہ کرے تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ حسبی اللہ, میں تو نہیں چھوڑتی اپنے اللہ کو. آپ چھوڑیں, آپ دیکھیے کہ میں کیوں چھوڑوں اتنے پیارے رب کو, میں تو نہیں مانتی. یعنی بچوں والا سٹائل بنا لیں, کیوں چھوڑوں, کمی کیا میرے رب میں؟ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بناؤں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. یہ اپنے بتوں کو کھانے کھلاتے تھے, ان کے آگے پرشاد رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تو اپنے بتوں کو کھلاتے ہو اور ہمارا رب تو ہمیں کھلاتا ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں, اور تاکید کی گئی کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے. ولا تکونن من المشرکین, لیکن تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی ماحول کا اثر نہ قبول کرو, لوگوں کے ساتھ ان کے حالات کے مطابق بات نہ کرو, جیسے وہ ہیں تم ویسے نہ بنو, بلکہ اپنی آئیڈینٹی محفوظ رکھو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن, جس کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی. اس آیت کا نمبر بھی نوٹ کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں. ہمیشہ جب بھی اس آیتوں پہ آؤں میں ساتھیوں کو کہتی ہوں, کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں کہ کوئی آپ کا پیارا, آپ کی دوست, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کے شوہر جی، کوئی بھی جن کو آپ محبت کرتی ہیں نا، وہ آپ سے کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں ایسا جو آپ پورا نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھ لیا یہ نہیں کرنا، تو کیا جواب دیں؟ نہیں نہیں ایسا نہ کریں، گناہ، جہنم، آپ کافر ہو جائیں گے، آگ میں جائیں گے، نہیں، یہ آیت یاد کر لیجیے، انی اخاف، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، انا سعیتو، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی، ربی جو میرا رب ہے، عذاب یوم نظیم، بڑے دن کے عذاب سے، آپ بھولے بن کے، ڈھیلے بن کے کہہ دیجئے مجھے نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سے ڈر لگتا ہے، پھر بڑا ہی کوئی سخت دل ہوگا جو اللہ کی بات پھر بھی آپ سے نہ منوائے یا اللہ کی بات کے خلاف آپ کو لے جائے. اور اس رب کی ضرورت کتنی ہے، میں یسرفن خجاؤں میزن فقد رحمہ، اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، دعا کریں اللہ میں اس دن کی سزا سے بچا لے اور دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پہ نہ پکڑے. اور یہی نمایاں کامیابی ہے. آگے آپ کا میرا بیلیف ہائی لائٹ کیجیے گا، پھر کہہ دوں بڑی پیاری آیت ہے تو مائنڈ نہ کیجیے گا، لیکن حقیقت میں بڑی خوبصورت آیت ہے، مسلم بیلیف کو ثابت کرنے والی آیت. اور وہ کیا ہے، وہیں یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہوا وہیں یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے. از اٹ ٹرو؟ اچھی خوراک کھا لیں، اچھے ڈاکٹرز کو دکھا لیں، ہر سال فل چیک اپ کروا لیں، بیماری آنی ہے تو آئے گی. آپ اپنی اولاد کو جو مرضی کہہ سن لیں، اگر ان کی طرف سے کچھ صدمہ آنا ہے تو آنا ہے. اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور دانا و باخبر ہے. اگر آپ کو مجھے اس آیت کا یقین آ جائے نا تو ہم جرات والے ہو جائیں گے. ہم بہت ساری باتیں لوگوں کی صرف اس لیے مان لیتے ہیں، ہائے پھر وہ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، ہائے وہ چھوڑ گئے تو کیا ہوگا. نہیں، رب نہیں چھوڑتا. اور یاد رکھیے، کعبہ کا پردہ تھام کر بھی کوئی آپ کے حق میں دعائیں کرے نا، ماں باپ جا کے کعبہ میں دعائیں کریں، اللہ میری بچی کو خوش رکھنا، اللہ میری بچی کو خوش رکھنا، صدمہ آنا ہے، چوٹ آنی آ کرے گی، کر لو جو کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے نہیں ابھی چاہا. اور ساری دنیا آپ کو بد دعائیں دینے لگے، اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کا بال کبھی کا نہیں بگاڑ سکتے، پھر مجھے کسی کی کیا پرواہ. یہ ہے وہ چیز جو توحید کے ساتھ جرات دیتی ہے. میں کیوں ڈروں، میں تم سے کیا کھاتی ہوں، میں رب کو نہیں ناراض کرتی. عقیدہ عمل میں ڈھلتا ہے، اسٹرانگ بلیف اسٹرانگ ایکشن. عمل کمزور کب ہوتا ہے ہمارا، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، نوکروں سے ڈرتے ہیں، غیروں سے ڈرتے ہیں. نہیں، اپنے رب سے ڈریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پھر کتنی جرات آپ کے اندر آئے گی. کہا ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اور یہ قرآن میری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا گیا تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے، ومن بلغ، اس کو ہائی لائٹ کیجیے، اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو وارن کر دوں، آگاہ کر دوں، متنبہ کر دوں. دعا کیجیے یہ قرآن میرے آپ کے ذریعے دوسروں کو پہنچے. اے اللہ مجھے اس کام کے لیے چن لے، اے اللہ یہ کتاب میرے ذریعے دوسروں کو پہنچے. دیکھیے لوگوں کو اللہ نے دینی تو ہے ہی ہے، جن کے نصیب میں ہدایت ہے، تو کیوں نہ میری آپ کی کوششوں سے مل جائے. آنا تو لوگوں نے ہے، میرے کہنے پہ آ جائیں، میرے بلانے پہ آ جائیں، میری کوشش پہ آ جائیں، میرے کھانے کی دعوت پہ آ جائیں، یہ تڑپ رکھا کریں. اللہ سے کہا کریں اللہ مجھے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. میں ہدایت نہیں دے سکتی، بس مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. خدا تم محتدین، کہ اللہ ہدایت والوں کی ہدایت کا ذریعہ مجھے بنا دے، کیا بگڑے ہوئے کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو، کیا تم لوگ واقعی یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں. کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو اللہ تو وہ ایک ہے. ذرا اس ایک لفظ پہ پیار سے سوچئے تو صحیح، کوئی چیز ہمارے پاس ایک ہی ہونا تو ہمیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. ایک بیٹا ہوتا ہے نا ماں کے دل میں رہتا ہے، ایک بچی ہوتی ہے آنکھوں کا تارا ہوتی ہے. آپ کے پاس 10 جوتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، ایک جوتا ہوگا آپ کو بڑی فکر ہوگی چوری نہ ہو جائے. آپ کے پاس ایک چیز ہوگی نا ہر وقت آپ کہیں گے یہ ایک ہے، بڑی قیمتی ہے. تو اللہ کتنے ہیں؟ ایک اللہ ہے، اس کی قدر کریں. اگر وہ ناراض ہو گیا تو کدھر جاؤں گی. اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح بغیر شبہ کے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں ان کو کوئی شبہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اصل بات ہے کہ شرک دنیا کا اندھیر ہے، جو دنیا میں شرک کرے گا نا آخر میں جہنم کے اندھیروں میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔